الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. حکومت الہی در قرآن کریم بیان ہوا تھا کہ خداوند تبارک و تعالی نے نظام ہدایت انسان کے لیے مقرر کیا ہے، اور مرکز و محور نظام ہدایت حکومت الہی کو قرار دیا ہے کہ جس نے ہدایت کے نظام کو نافذ کرنا ہے، عملی کرنا ہے فرد فرد کے اوپر، بغیر نظام بغیر حکومت الہی کے ہدایت ناممکن ہے. اور مقصد خلقت انسان حکومت الہی کے سائے کے بغیر غیر قابل حصول ہے. اس لیے تاکید ہے قرآن کریم میں بھی مسئلہ حاکمیت الہی پر. قرآن کریم نے دو طرح سے حکومت کو ذکر کیا ہے، ایک یہ کہ حکومت اللہ کی ہے اور دوسرا حکومت الہی ہے. اللہ کی حکومت دائمی ہے تکویناً و تشریعاً، اور الہی حکومت حکم خدا سے ہے. اللہ کی حکومت تمام کائنات کے اوپر، نظام ہستی کے اوپر قائم ہے اور دائمی ہے، ازلی و ابدی ہے. حکومت اللہ، حکومت الہی انسان نے قائم کرنی ہے حکم خدا کی تعمیل کے طور پر، حکم الہی کی بجا آوری کے عنوان سے. جس طرح دیگر احکام ہیں، عبادت الہی ہے کہ عبادت الہی انسان نے بجا لانی ہے حکم خدا کے مطابق، اسی طرح حکومت الہی اللہ کی حکومت یا اللہ کی جانب سے مقرر کردہ حکومت جو انسان نے قائم کرنی ہے زمین کے اوپر. انبیاء کرام اس حکم الہی پر مامور تھے، اوصیاء انبیاء بھی اسی فریضہ الہی پر مامور تھے، اور امتیں بھی یہی فریضہ رکھتی ہیں قیام حکومت الہی. حکومت الہی کے مقابلے میں حکومت طاغوت ہے، جس کی ممانعت ہے، شدید ممانعت قرآن کریم میں، کہ خود طاغوت کی بھی ممانعت ہے، مذمت و سرزنش ہے دنیا و آخرت کے لیے، اور طاغوت کی حکومت قائم کرنے والوں کے لیے اور طاغوت کی حکومت سے منسلک رہنے والوں کے لیے بھی مذمت ہے. اور حکومت الہی کی شرط یہ ہے کہ حکومت طاغوت کا خاتمہ ہو. فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت سے دوری اختیار کرے، انکار کرے، ویومن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے. انکار طاغوت رکن دین ہے، لا الہ الا اللہ آغاز انکار طاغوت سے ہے. اسی سورہ بقرہ میں آیت الہی میں بھی یہی ہے، فمن یکفر بالطاغوت ویومن باللہ. پہلے انکار طاغوت کا ذکر ہے، بعد میں ایمان باللہ کا ذکر آیا ہے، کیونکہ انکار طاغوت کے بغیر ایمان باللہ کے لیے آمادگی نہیں ہوتی انسان میں. حکومت غیر الہی کو طاغوت کا قرآن نے قرار دیا ہے، چونکہ طغیان تجاوز از حد خدا ہے، اور سب سے بڑا تجاوز حد خدا سے حکومت الہی کی حدود سے تجاوز کرنا ہے. حدود الہی کے درجات ہیں، محرمات تمام حدود الہی ہیں، واجبات تمام حدود الہی ہیں، اور قرآن کا فرمانا ہے کہ جو بھی فمن یتعدی حدود اللہ، جو تجاوز کرتا ہے، تعدی کرتا ہے حدود خدا سے، یہ ظالم ہے، وہ اس کے لیے جہنم ہے۔ کھانے پینے میں حدود خدا ہیں، روزمرہ معاملات میں حدود الہی ہیں، وہ کم درجے کی حدود ہیں اہمیت کے لحاظ سے۔ اہم حدود میں حکومت الہی کی حد ہے، اگر کوئی انسان شراب پیتا ہے تو حد خدا توڑی ہے اس نے، اس سے بڑا گناہ حکومت الہی سے تجاوز کر کے غیر الہی حکومت کو قائم کرنا اور اس کے ساتھ منسلک رہنا ہے۔ شراب خوار سے زیادہ بدتر انسان طاغوت پرست انسان ہے، طاغوت کا حامی ہے۔ مثلا قماری، جواری، جتنے جرائم ہیں یہ سب حدود خدا ہیں جو توڑے، جرائم حد خدا کو توڑنے کا نام ہے، اور مجرم جو حد الہی کو توڑتا ہے، لیکن چھوٹا مجرم ہے، بڑا مجرم جو بڑی حد توڑتا ہے، اور بڑی حد حاکمیت خدا ہے۔ اللہ کی حاکمیت کا انکار بھی ظلم ہے اور الہی حاکمیت کا انکار بھی ظلم ہے، یہ بڑا مجرم ہے۔ غیر الہی حکومتوں میں قرآن کریم نے جس نقطے کی طرف زیادہ توجہ دلائی ہے وہ یہ کہ حدود خدا کے توڑنے میں اور نظام ہدایت سے دوری میں اکثریت انسان مشکل ہے، رکاوٹ ہے، یا کہیں گے حدود الہی کے توڑنے میں اکثریت کا اہم کردار ہے، اور حدود الہی کی بقا میں اکثریت کی اتباع کی مانعت ہے۔ اتباع اکثریت نہیں کر سکتے، چونکہ اکثریت مشکل کا شکار رہیں گے۔ اس لیے موضوع اکثریت قرآن میں دوسرے تمام عناوین کی نسبت زیادہ بیان ہوا ہے، جہاں بھی ہدایت کا کوئی اہم رکن ذکر ہوا ہے ساتھ ہی اکثریت کا بھی ذکر ہوا ہے کہ ہدایت یہ ہے، حق یہ ہے، راہ یہ ہے، لیکن اکثریت اس کو اتباع نہیں کریں گے، اکثریت اس کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ آگاہی کی بات جب کی گئی ہے، اکثریت کو مستثنیٰ قرار دیا ہے کہ اکثر اس کو نہیں سمجھیں گے، اکثر اس کے پیرو نہیں ہیں۔ خدا کی بندگی کی بات کی گئی ہے، اکثریت کو وہاں الگ کر دیا کہ اکثریت نہیں کریں گے۔ اگر تدوین کی جائیں یہ آیات اس عنوان سے کہ جہاں بھی اہم موارد آتے ہیں، اہم نقطہ آتا ہے، وہاں ساتھ اکثریت کے استثناء کی ذکر ضرور آتا ہے کہ اکثریت اس کی طرف نہیں جائیں گے، اور اکثریت سے متاثر ہونا انسان کی طبیعت میں شامل ہے۔ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، غور و فکر و تدبر نہیں کرتے، وہ اکثریت کے پیروکار بنتے ہیں، اکثریت ان کی امامت کر رہی ہوتی ہے بھیڑ چال کے مطابق۔ دیکھا دیکھی جہاں پر بھی اکثریت جا رہی ہے یہ بھی انہی کے پیچھے جاتے ہیں، اور اکثریت کو حوالہ بنا لیتے ہیں، اکثر نے یہ کہا، فیصلے اکثریت کے آرا سے کریں گے، ارادے اکثریت کے اتباع کریں گے، حرکت اکثریت کے مطابق کریں گے، خواہش اکثریت کی محترم شمار کریں گے، اور رجحانات اکثریت کا معتبر سمجھیں گے، جبکہ دین میں اکثریت کو کسی قسم کی حجیت حاصل نہیں ہے کسی بھی عنوان سے، نہ تشخیص، حق کی تشخیص میں اکثریت محور ہے، نہ فیصلے میں اکثریت محور ہے و اکثریت معتبر ہے و حجت ہے، اور نہ ہی کسی اور جزی یا اہم امر میں اکثریت ہے۔ عموماً چونکہ آج اکثریتی حکومتیں، اس وقت زمانہ اکثریتی حکومتوں کا ہے، اکثر کی آرا سے قائم ہونے والی حکومتیں جنہیں جمہوری حکومت کہا جاتا ہے، اور ایک مغالطہ کیا جاتا ہے، یا دانستہ یا نادانستہ. جو پڑھے لکھے ہیں وہ دانستہ مغالطہ کرتے ہیں، جو کم پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں وہ نادانستہ یہ مغالطہ کرتے ہیں. اور وہ یہ کہ اکثریت کی اتباع کرتے ہیں، جبکہ آیت جب جو استدلال و دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ مشاورت کی آیت ہے، شاورہم فی الامر، یہ آیت جمہوریت کی تائید کے لیے قرآن سے پیش کرتے ہیں. آیت مشاورت کی ہے اور تطبیق اس کو اکثریت پر کرتے ہیں یا جمہوریت پر کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں 100 سے زیادہ آیات ہیں جو اکثریت کی حجیت کو ساقط قرار دے رہی ہیں، بلکہ من ہے جن کے اندر، نہی ہے جن کے اندر، اکثریت کی پیروی سے نہی کی گئی ہے. بہت ساری آیات نے اکثریت کے انحراف کا ذکر کیا ہے، ان کے ضعف اور کمزوری کو بتایا ہے، اور کچھ آیات نے ان کی ممانعت کی ہے. ہر وہ آیت جو اکثریت کے متعلق کوئی ایسا مذمتی بیان رکھتی ہے اس کے اندر ضمناً نہ ہی بھی شامل ہے. مثلاً وہ آیت جو کہہ رہی ہے اکثرہم فاسقون، یہ خبر ہے لیکن اس کے اندر ایک انشاء بھی موجود ہے، ایک حکم بھی ہے ضمناً. چونکہ عام ہدایت کی زبان ایسے ہی ہوتی ہے، ہدایت کے سارے جملے انشائی نہیں ہوتے، ہدایت کے خبری جملے بھی انشائی ہوتے ہیں. مثلا جب ہدایت کے طور پر باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ یہ تیرا دوست غلط ہے، وہ اس کے اندر ہدایت امر بھی موجود ہے، یہ تیرا دوست غلط ہے، یعنی تجھے اس کی صحبت اختیار نہیں کرنی. دوسری چیز واضح ہے، اس وجہ سے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. قرآن کے جملات ہدایتی جملات ہیں سارے، ان کے اندر ہدایت کا پہلو ہے. اس لیے اگر قرآن کسی قوم کے بارے میں سابقہ قوم کا ذکر کرتا ہے کہ وہ قوم ایسی تھی، یعنی تم ایسے نہ بنو، اگرچہ اس کی صراحت نہ ہو، وضاحت نہ بھی کی گئی ہو، لیکن اس کے اندر یہی پہلو موجود ہے، برخلاف جملات فلسفی و جملات علمی و جملات منطقی، ان کے اندر علمی پہلو ہوتا ہے، یا خبر ہیں یا انشاء ہیں یا کوئی اور وزن ہوتا ہے. لیکن ہدایت کے جملوں کا وزن وہ یہ ہے کہ اگر وہ بصورت انشاء ہوں واضح ہیں، یہ کرو اور یہ نہ کرو، لیکن جہاں پر حکم نہیں ہے صرف نشاندہی کی گئی ہے. مثلا جب کہا جاتا ہے کہ ان الشیطان لقم عدو مبین، شیطان تمہارا دشمن ہے، یعنی بس تم بچو اس سے، اجتناب کرو شیطان سے اور اس کی شیطنت سے. جن آیات کے اندر اکثریت کا ضعف بیان کیا گیا کہ اکثریت نافہم ہیں، اکثریت گمراہ ہیں، اکثریت فاسق ہیں، اکثریت منکر ہیں، اکثریت ترک نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، یعنی آپ اکثریت سے اجتناب کرو. اب یہاں آ کر قرآن سے جو مغالطہ کیا جاتا ہے قرآنی آیات سے، وہ کہ مشاورت کی آیت لے کر اکثریت کے اوپر تطبیق کرتے ہیں. یعنی سینکڑوں آیات جو صراحت سے نفی کر رہی ہیں اکثریت کی حجیت کی، اس کو مشاورت کی آیت سے جواب دیتے ہیں، ان سے چشم پوشی کرتے ہیں. معتقدین جمہوریت یا ائمہ جمہوریت، مبلغین جمہوریت و پیروکاران جمہوریت اکثر آیات سے چشم پوشی کرتے ہیں، یہ آیات پڑھتے ہیں صبح و شام پڑھتے ہیں، بلکہ جمہوری جلسوں میں سے بسا انہی آیات سے شروع کر تلاوت سے شروع کرتے ہیں میٹنگ، اکثریت کی مذمت کی. اور جب دلیل کے طور پر کہ قرآن کیسے جمہوریت کی تائید کرتا ہے، ایک آیت ہے کہ وشاورہم فی الامر یا وامرہم شورا بین ہوں، مشاورت اور چیز ہے، اکثریت کی پیروی اور چیز ہے. مشاورت ایک فرد سے بھی ہو سکتی ہے، دو سے بھی ہو سکتی ہے، چار سے بھی ہو سکتی ہے. وہ اتفاقاً مشاورت اپنا موضوع خود اپنے اندر رکھتی ہے، مشاورت کریں، یعنی جو لائق مشورہ ہے، جس کے اندر صلاحیت مشورہ ہے، چونکہ تمام عمر مشاورت سے ہی انسان کے طے ہونے ہیں، اس کو الگ سے زیر بحث قرار دیں گے آیت مشاورت کو، چونکہ بہت سارے غلط کام اس آیہ کے عنوان کے تحت انجام دیتے ہیں، شاورہم فی الامر یا و امرہم شورا بینہم، یہ دو آیات ہیں، جتنے سیاسی یا عملی انحرافات ہیں اجتماعی سماجی، ان کا ٹائٹل اس کو قرار دیتے ہیں کہ یہ مشاورت کا عمل ہے جو انجام پا رہا ہے، جبکہ مشاورت موضوعاً اور چیز ہے، اکثریت کی پیروی اور نقطہ ہے، وہ مشاورت الگ، مشاورت صدق کرتی ہے، اتفاقاً نظام ولایت کے اندر مشاورت ہے، یعنی شاور ہم، رسول اللہ کو حکم ہے، ولی کو حکم ہے کہ شاور ہم، کہ آپ ان کو مشاورت میں رکھیں، شامل رکھیں، فیصلوں میں نہیں رکھنا، حکم میں نہیں رکھنا، حکومت میں نہیں رکھنا، مشاورت میں رکھو، کن کو؟ جو اہل ہیں مشاورت کے، خود لفظ مشاورت اپنا موضوع خود اپنے ہمراہ بتا رہا ہے، جس طرح بہت سارے کام ہیں بالغوں کے لیے ہیں، خطابات قرآن عمومی ہیں، وہ مکلفین کے لیے جو بالغ ہیں، جو بالغ نہیں ہیں ان کے لیے نہیں ہے، حکم اپنا موضوع خود بیان کر رہا ہے کہ کس طبقے کے لیے آیا ہے. متعدد آیات ہیں جن میں سے بعض مشاہدہ کی ہیں اور کچھ آیات باقی ہیں، جن میں سورہ مبارکہ نحل کی کچھ آیات تھیں، ان میں ایک مورد سورہ مبارکہ نحل میں آیا 83 ہے، 82 اور 83 میں ہیں. ان آیات سے پہلے بعض ہدایت کے امور ذکر کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد جیسے آیا 75 میں ہیں، اور 75 سے لے کر آیا 80-81 تک کچھ مطالب اور ذکر کیے گئے ہیں، رہنمائی ہے، آگاہی ہے، اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ نہ مانیں، تولو یعنی منہ موڑ لیں، رخ پھیر لیں، قبول نہ کریں، پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کا فریضہ بلاغ ہے، تبلیغ ہے، پہنچانا، اور وہ بھی مبین، کہ اس نقطے کی طرف توجہ دلائیے آپ کی، کہ تبلیغ کی صفت مبین ہے، یعنی آپ نے مبینیت کرنی ہے، تبیین کریں آپ، ہدایت الہی کی، نظام ہدایت کی تبیین کا فریضہ مبلغ کے ذمے ہے، رسول کے ذمے ہے، وضاحت کریں، روشن کریں، کھولیں اس مطلب کو، قابل فہم بنا دیں ان کے لیے، افراد کے لیے یا عوام کے لیے. اگر نہیں مانتے، آپ کا فریضہ بلاغ مبین ہے، بصورت مبین واضح روشن بیان کر دیں، اگر نہیں مانتے وہ ان کا کام ہے، وہ حکم یا معموریت ان کی ہے جو انہوں نے انجام نہیں دی. چونکہ بلاغ مبین کے بعد لوگ آگاہ ہو جاتے ہیں، کسی اور سبب کی وجہ سے قبول نہیں کرتے. مثلا نظام ولایت کے بارے میں آپ کا فریضہ بلاغ مبین ہے، وضاحت کریں، تفسیر کریں نظام امامت و ولایت کی. اب اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے، یہ لوگوں کا فریضہ ہے، یہ تو مبلغ کا فریضہ نہیں کہ لوگ مانیں، مبلغ کا فریضہ ہے بلاغ مبین، روشن کرے، واضح کرے نظام ولایت و امامت کو. لیکن یہ توقع نہ رکھیں کہ اکثریت بلاغ مبین کے بعد مان جائیں گے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، جان جائیں گے، معرفت حاصل ہو جائے گی ان کو. یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو پہچان لیں گے، معرفت پیدا کر لیں گے، لیکن مانیں گے نہیں. ثم ینکرونہا، جانتے ہوئے انکار کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر حص معرفت کے علاوہ بھی بہت سارے امور موجود ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں. سب کو پتہ ہے, معروف کا سب کو علم ہے, منکرات کا سب کو علم ہے, اور کسی کو علم ہو یا نہ ہو, علماء کو اور طلباء کو بخوبی علم ہے, چونکہ یہ بہت تفصیل سے پڑھتے ہیں معروف و منکر کو. اچھائیاں انہیں معلوم ہیں, برائیاں انہیں معلوم ہیں, لیکن مقام عمل میں معروف ترک کر دیتے ہیں, منکر کا ارتکاب کرتے ہیں. جانتے ہوئے آگاہ بھی ہیں, معرفت بھی ہے. یہاں عام لوگوں کی توقع یہ ہوتی ہے کہ جو جانتا ہے اسے غلطی نہیں کرنی چاہیے, وہ حتماً اجتناب کرے. قاعدتاً ایسا ہی ہے, جب جانتا ہے تو اسے اجتناب کرنا چاہیے, لیکن یہ بات مشروط ہے اس کے ساتھ کہ جاننے کے ساتھ ساتھ دوسرے پہلو بھی اس کے درست ہونے چاہیے. مثلاً یہ جانتا ہے حق یہ ہے, لیکن اس کے اندر خواہش بھی ہے, اس کے اندر ہوائے نفس بھی ہے, اس کے اندر نفس امارہ بھی ہے, اس کے اندر غریزہ بھی ہے, اس کے اندر غضب بھی ہے, اس کے اندر شہوت بھی ہے. بے شک جانتا ہے, لیکن یہ جاننے والا موجود عرفانی, یہ موجود شہوانی بھی ہے. صرف ایک چیز تو نہیں ہے اس کے اندر, اور بھی اس کے اندر ہے, شہوت بھی ہے اس کے اندر. لہذا یہ جانتا ہے کہ فلاں نامحرم ہے, جانتا ہے, پھر بھی دیکھتا ہے اس کو. کیوں؟ اس کی اس لیے کہ صرف جاننا تو نہیں, ایسے معرفتی تو نہیں اس کے اندر, فرشتہ ہے جو شہوت سے پاک ہے اور صرف موجود عرفانی ہے. لہذا فرشتے کو پتہ چل جائے کوئی نامحرم ہے, وہ اس کے قریب بھی نہیں جائے گا, چونکہ صرف معرفت ہے اس کے اندر, شہوت نہیں ہے. اس انسان کے اندر معرفت بھی ہے اور شہوت بھی ہے. معرفت ایک طرف کھینچتی ہے, شہوت دوسری طرف اس کو کھینچتی ہے. لہذا یہ جانتے ہیں حق کو, نعمت خدا پہچان جاتے ہیں, لیکن انکار بھی کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ, اکثر کافر ہوں گے. اس امراد کافر قرآنی نہیں ہے, کافر اعتقادی نہیں ہے. کافر قرآنی وسیع تر ہے کافر اعتقادی سے. ممکن ہے خدا کو بھی مانتے ہوں اور پھر بھی کافر ہوں. کافر ایک وہ شخص ہے, اعتقادی کافر, جس کا عقیدہ ہے انکار حقائق دین. یہ معتقد ہے, یہ کافر اعتقادی ہے, معتقد ہے کفر کا. کافر عملی وہ ہے جو اعتقاداً سب کچھ مانتا ہے, عملاً ترک کرتا ہے, عملاً جھٹلاتا ہے, یہ بھی کافر ہے. اکثریت ممکن ہے اعتقادی کافر نہ ہو, چونکہ اعتقادی کفر ایک طرح کا شعور ہے, وہ ایک طرح کی آگاہی ہے, انسان شعوراً انکار کرتا ہے. کفر عملی ہے جو زیادہ ہے, جس کو قرآن مجید نے ذکر بھی کیا, شرک, شرک اعتقادی و شرک عملی. اگر شرک مشرق اعتقادی بہت کم ہیں, مشرق عملی زیادہ ہیں. سورہ یوسف کی آیت کے مطابق وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, یہ مشرق عملی ہیں نہ مشرق اعتقادی. اگر ان سے پوچھیں خدا کا کوئی شریک ہے, انکار کرتے ہیں, عقیدہ نہیں ہے, لیکن عمل میں غیر خدا سے متوسل ہیں. عمل میں ہر اس جگہ جو مقام خدا کا ہے, انہوں نے غیر خدا کو قبول کیا ہوا ہے, مقام عمل میں, نہ مقام اعتقاد میں. اس لیے اکثر کافر ہیں, اکثر منکر ہیں. یا کافر سے مراد منکر. کیوں منکر ہیں؟ اندرونی و بیرونی اسباب جو ان کے اندر موجود ہیں. سورہ نحل میں ہی آیا دیگر بھی موجود ہے اس کے علاوہ. خب, ایک اور مشکل اکثر کی یہ ہے کہ درک بھی ضعیف ہے ان کا, چونکہ بھیڑ چال چلتے ہیں اکثریت، جو بھیڑ چال چلتے ہیں سوچتے کم ہیں، غور و فکر کم کرتے ہیں، ادراک میں ضعیف ہوتے ہیں. اس کا ایک نمونہ سورہ نحل میں آیا 101 میں ذکر فرمایا گیا ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، ہدایت کے نظام میں یہ ایک عام چیز ہے یا رائج چیز ہے یا معمول کی چیز ہے، آیت کی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کا آ جانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مقام ہدایت میں، مقام ہدایت مقام معالجہ کی مانند ہے، ہدایت کا عمل ایک پہلو سے مشابہ ہے علاج کے. اگر ایک بیمار کو طبیب آ کے معائنہ کرتا ہے اور معائنہ کر کے اس کو ایک دوا تجویز کرتا ہے کہ اتنے عرصہ تک تم یہ دوا کھاؤ، کھاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ معائنہ کر کے اس کی دوا بدل دیتا ہے کہ اب یہ دوا چھوڑ دو، یہ نہیں کھانا، اب دوسری دوا کھاؤ دو. جب طبیب دوا بدلتا ہے تو مریض کا کام ہے طبیب جس طرح سے اس کو کہہ رہا ہے اسی طرح سے کرتا جائے، جو دوا وہ تجویز کر رہا ہے یہ اسے تناول کرے، کھائے تاکہ صحت مند ہو جائے. لیکن اگر یہ ہٹ دھرم مریض ہے، یہ طبیب پر اعتراض کرے گا کہ کیا طبیب ہو تم، ہر روز نئی دوا دیتے ہو، آ کر پہلے وہ دوا دی تھی، ابھی یہ دوا دی تھی، ابھی یہ دوا دے رہے ہو. یعنی یہ بیمار جسمانی بیماری کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر ادراک بھی ضعیف ہے اس بیمار کا، اس لیے کہ بیمار طبیب نے جو دوا تجویز کی تھی اور اب بدل رہا ہے تو اس وجہ سے نہیں بدل رہا کہ پہلے اس نے غلط دوا تجویز کی تھی، نہ، بلکہ اس دوا کے ذریعے بیماری کا ایک مرحلہ علاج کیا اس نے، اس دوا نے علاج دوم کے لیے، بعد کے علاج کے لیے میدان بنایا ہے، تیاری کی ہے، آمادگی پیدا کی. عموماً آپ کسی مریض کو جا کے لے جائیں اسپتال میں، وہ اسے آپریشن کرنا ہے، آپریشن سے کچھ دن پہلے، چند دن پہلے ہی اسے اسپتال میں لٹا لیتے ہیں اور ڈرپیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، انجیکشن لگانا شروع کر دیتے ہیں، دوائیں دینا شروع کر دیتے ہیں اور بہت ساری دوائیں دیتے ہیں جو اس کی بیماری سے، جس کا آپریشن ہونا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرض کریں اگر شوگر کا مریض ہے، آپریشن سے پہلے اس کا شوگر معتدل ہونا ضروری ہے، شوگر لیول اس کا، اس لیے کہ اگر اس کا شوگر لیول زیادہ ہوا تو آپریشن میں یہ مر جائے گا. بہت سارے بیمار ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ان کے خون کے فشار کو معتدل رکھنا ضروری ہے، جاتے کسی اور چیز کے علاج کے لیے ہیں، لیکن طبیب پہلے ان کے خون کو اعتدال ملاتا ہے، گردش خون اس کو معتدل بناتا ہے، اور اسی طرح ان کے جسم میں اور بہت ساری چیزیں نامتعادل ہیں، ان دواؤں کی مدد سے اس کے یہ سارے امور تعادل پیدا کرتا ہے، اور جب ٹیسٹ لیتا ہے کہ یہ امور سارے معتدل ہو گئے ہیں، اب اصلی بیماری کا جس کے لیے یہ گیا ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہوا ہے، اس کا علاج اب شروع کرتا ہے. لیکن اگر کوئی الد الخصام مریض ہو، لدود مریض، وہ بھاگ جائے گا اٹھ کے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، میں آیا ہوں فلاں چیز کے علاج کے لیے، تم نے کوئی اور چیزیں مجھے کھلانا شروع کر دی، اور پھر روز روز دوائیں بدل بھی رہے ہو. یہ دوا بدلنا طبیب کی جہالت کی علامت نہیں ہے، یہ دوا بدلنا اس کی مہارت کی علامت ہے، چونکہ بیماری کو اسی طریقے سے اصلاح کیا جا سکتا ہے، اس کے مراحل ہیں، اس کے مرتبے ہیں، اس کے مقدمات ہیں، اور ان سے نتیجہ لیا جا سکتا ہے. اسی طرح شبیہ ہے ہدایت کا عمل. ہدایت کے عمل کے لیے ممکن ہے ابھی انسان کی انفرادی طور پر یہ زیادہ ہے، مخصوصاً علماء تربیت، علماء تعلیم وہ کم بدلتے ہیں اپنی باتیں یا اپنے دستورات، علماء تربیت زیادہ بدلتے ہیں، چونکہ تربیت مرحلہ وار ہوتی ہے. ابھی جس مرحلے میں انسان ہے اس کو ایک رہنمائی کریں گے، اور کچھ عرصے تک اس رہنمائی پر چلنے کے بعد بدل دیں گے، وہ دستور بدل دیں گے، اس کو دستور دیگر دیں گے کہ اب یہ کرنا ہے تجھے. کیونکہ تربیتی عمل مرحلہ وار ہے، پہلے مرحلے سے دوسرے مرحلے کے لیے آمادگی پیدا ہوتی ہے. اگر یہاں بھی جو متربی ہے، تحت تربیت ہے، یہ علد الخصام ہو کہ یہ کیوں بدل رہے ہیں، روز روز کیوں بدلتے ہیں. روز بدلنا ضروری ہے، چونکہ تربیتی عمل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بدلا جائے. ایک عمل کے ذریعے ایک اصلاح ہو، اس کے بعد دوسرا عمل، تیسرا عمل لازمی ہے یہ. لیکن جب یہ سروکار ایسے نافہم طبقے سے پڑتا ہے، تربیت کسی نافہم کی کرنا پڑ جاتی ہے، وہ معترض بھی ہوتا ہے اس پر کہ آپ ایک ہی چیز سے تربیت کریں، ناممکن ہے ایک امر سے تربیت کرنا، چونکہ ایک نسخہ ایک پہلو کی اصلاح کر سکتا ہے، وہی دوسرے پہلو کے لیے نہیں ہے، دوسرے کے لیے نسخہ بدلنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام میں و قوانین میں اور نظام ہدایت الہی میں بھی قانون یہی ہے. آیا 101 میں ہے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں، بدلتے ہیں، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلْ، اب خدا عالم ہے، آگاہ تر ہے کہ کیا نازل کر رہا ہے. جس کو بدلا ہے وہ کیوں نازل کیا تھا، اب اس کی جگہ پر دوسری شے کیوں نازل ہو رہی ہے. قالو، لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں، جب آیت بدلی جاتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، قالو انما انت مفتر، نعوذ باللہ کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ اپنی طرف سے بنا بنا کے باتیں کہہ رہے ہیں. یہ بدلنا، بات بدلنا، یہ دلیل ہے کہ آپ پر وحی نازل نہیں ہوتی، چونکہ وحی تو بدل نہیں سکتی. یہ کیا ہوا کہ پہلے ایک آیت نازل ہوئی اور پھر دوسری آیت نازل ہوئی، جس طرح قرآن کریم کے اندر ہیں ناسخ و منسوخ، دو طرح کی آیات ہیں قرآن میں، آیات منسوخ پہلے آئی ہیں، آیات ناسخ بعد میں آئی ہیں. ناسخ آیات آئی ہیں، انہوں نے آ کر پہلی منسوخ آیات کے حجیت کو ختم کر دیا کہ آپ یہ قابل عمل نہیں، بلکہ یہ عمل، ان پر عمل ہوگا. وہ موجود رہیں گی، قرآن کا حصہ ہیں، لیکن حکم ان کا نہیں، حکم دوسری آیت کا ہوگا، آیت ناسخ کا حکم ہوگا. اس پر انہیں اعتراض تھا اللہ دلخسام کو کہ یہ پس یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے یہ بات، چونکہ اگر اللہ کی جانب سے ہوتی اس میں تبدیلی نہ ہوتی. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُنَزِّلْ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَر، نعوذ باللہ، آپ افترا پیش کر رہے ہیں، یعنی یہ سب کچھ من گھڑت اپنی بنائی ہوئی ساختگی باتیں ہیں، خود ساختہ ہیں، وحی نہیں ہے. ان کا موقف یہ ہوتا ہے جب آیت بدلتی ہے، بجائے اس کو سمجھنے کے اور یہ کہنے کے کہ اللہ اعلم بما ينزل، خدا بہتر جانتا ہے کہ کس موقع کے لیے کون سی ہدایت لازمی ہے، یہ کہنے کے بجائے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے. اصل مشکل کیا ہے، کیوں یہ کہتے ہیں؟ بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر آگاہ نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے. اکثر نافہم ہیں. خب یہ باریکیاں کہ اتنی باریکی بھی نہیں ہے، مثلا طبیب اگر دوا بدلتا ہے اس کے لیے اتنی ذہانت کی ضرورت نہیں ہے، سادہ آدمی بھی تسلیم ہوتا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے. بعض اوقات مریض علد الخصام ہے، اس کے ساتھ ایک جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، اگر انہوں نے یہ تبدیل کی ہے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، یعنی یہ سمجھ رہا ہے ساتھی، مریض نہیں سمجھ رہا. بعض اوقات پڑھا لکھا اعتراض کرتا ہے، ان پڑھ کہتا ہے کہ ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس موقع کے لیے اور کس مرحلے کے لیے کیا چیز دینی ہے، وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ پڑھا لکھا یہ نہیں مانتا، یہ اعتراض کرے گا کہ یہ کیوں کر رہے ہو آپ، بدلتے کیوں ہو. مشکل یہ ہے کہ بل اکثرهم لا یعلمون، نادان ہیں. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدا وبشرا للمسلمین. خوب آپ ان کو بتائیں گے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. وہ جو بدلی ہے آیت پہلے آئی تھی وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، جو نئی آیت آئی ہے یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، وہ بھی روح القدس لائے تھے اور یہ بھی روح القدس لائے ہیں، اور وہ بھی حق تھا یہ بھی حق ہے. یہ کیوں ہیں؟ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ مومنوں کے اندر ثبات آ جائے، ان کے اندر پائیداری آ جائے. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. سورہ مبارکہ اسراء میں آیہ 89 میں ہے، جیسا اس آیا میں وہ مطلب ہے جو بارہا جس کی طرف اشارہ ہوا ہے مختلف موضوعات میں و مختلف مواقع پر، کہ قرآن مجید کے ہدایت کے اسلوب میں تمثیل بہت مؤثر ہے، مثال کے ذریعے سے مطلب کو بیان کرنا. لیکن یہی تمثیلات جو سہولت کے لیے ہیں، سہولت فہم کے لیے اور امر ہدایت کی آسانی کے لیے ہیں، بعض ذہنوں کے لیے یہی الجھن ہیں، مشکل ہیں، انہی مثالوں میں ہی مشکل پیدا ہو جاتی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے مثال دی، وہ اس مثال پر ہی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں مثال دی. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ ہے اللہ کا اس مثال سے، کہ کبھی مچھر کی مثال ہے، کبھی مکھی کی مثال ہے، کبھی چھپکلی کی مثال ہے. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس سے کیا مراد ہے اللہ کی، خدا چاہتا کیا ہے، کیوں مثالیں اس طرح کی دی جاتی ہیں، کیوں تشبیہات یہ دی جاتی ہیں. بعضوں کو ان مثالوں پر اعتراض ہوتا ہے. ولقد آیا 89 میں، 89 کیونکہ ساری زبانیں مل گئی ہیں، مخلوط ہو گئی ہیں، وہ اردو مظلوم بیچ میں دب گئی ہے، اس میں عدد کے جو نام ہیں وہ بھی بقول فارسی والوں کے قاطی پاتی کر دیے ہیں. 79 اور 89، 79 اور 89 89 ہوتا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال دی ہے، ہم لائے ہیں، صرفنا، ہر طرح کی مثال لائے ہیں سمجھانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فأبى اکثر الناس الا کفورا، اکثر لوگوں نے انکار کر دیا، باوجود اس کے کہ مثالوں کی مدد سے ہم نے انہیں ہر چیز بہت آسان کر دی، سمجھا دی، سہل بنا دی، پھر بھی اکثر منکر ہیں. فأبى اکثر الناس الا کفورا، اکثر نے کفر کرتے ہوئے اس کا انکار کیا. ابا انکار کے معنی میں، آب بھی یعنی منکر، عربی میں، فارسی میں آب پانی کو کہتے ہیں، عربی میں آب انکار کو کہتے ہیں. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اپنی امانت سب پر پیش کی. فا ابینا ان یحملناها، سب نے انکار کر دیا. ابینا، سب نے انکار کر دیا کہ ہم سے یہ امانت نہیں اٹھائی جاتی. فحمل حل انسان، اس نے انکار نہیں کیا، ابا نہیں کیا. ابا انکار ہے. ہم نے ہر طرح کی مثال پیش کی. فابا اکثر الناس الا کفورا، اکثر نے کفر کیا ہوا، انکار کر دیا ان کا، باوجود اس کے کہ مثالوں کی مدد سے بات واضح و روشن کی، پھر بھی نہیں مانے. وقالو، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہا ہم نہیں مانیں گے جب تک آپ زمین سے ایک چشمہ نہ نکالے ہمارے لیے، اس وقت مانیں گے. ہم نہیں مانیں گے جب تک یہ نہ کر کے دکھائیں آپ. یہ جاہلیت کا تقاضا ہے، دلیل کو نہیں مانیں، تبلیغ کو نہیں مانیں، مثال کے ذریعے بات بتائی گئی اسے نہیں مانیں، اور کہہ دیا ہم اس وقت مانیں گے جب آپ زمین سے چشمہ نکال کے دکھائیں گے. آپ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا او تکون لک جنت من نخیل و عنب، یا پھر آپ کے باغات ہوں، بڑے بڑے کھیت ہوں. فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور ان کھیتوں میں نہریں چلائیں، پھر ہم آپ کو مانیں گے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے. آپ یہ کر کے دکھائیں، پھر آپ کو مانیں گے. یہ جاہلیت کی اکثریت، یہ سوچ، یہ اکثریت کی ترجمانی ہو رہی ہے ان کی نفسیات اور ان کی ذہنیت کی. فابا اکثر الناس الا کفورا، اکثر یوں ہیں. سورہ انبیاء میں سورہ مبارکہ انبیاء میں آیت 24 میں پھر ایک اور لحاظ سے اکثریت کا تفکر ذکر کیا گیا ہے، وہ الجنون کی. اس سے پہلے آیا 22 میں اور 23 میں معروف خوبصورت مطلب ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. لا یسأل عما یفعل، خدا جو کچھ انجام دے اس سے سوال نہیں کر سکتے، سوال نہیں ہو سکتا اس بارے میں. لا یسأل وہم یسألون، لیکن لوگ جو کچھ کریں گے اس کا بارے میں سوال ہوگا. اللہ کے فعل پر سوال نہیں ہوگا، لیکن جو تم جو کچھ کرو گے، بندگان خدا جو کریں گے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. ام اتخذوا من دونه آلهة، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ آلہا اختیار کر لیے ہیں، معبود. قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہیے کہ وہ لائیں برہان، لائیں برہان سے مراد یعنی واضح، کوئی ایسی شاہد گواہ لائیں جس سے یہ ثابت ہو جائے. برہان واضح چیز کو کہتے ہیں، بہت ہی روشن دلیل کو اس وجہ سے برہان کہتے ہیں جو کہ واضح ہوتی ہے. قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی وذکر من قبلی ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی، آپ انہیں کہیے کہ یہ آپ برہان لو، آپ دلیل لو، آپ اس کے لیے کوئی واضح شاہد لو. میرے پاس قرآن ہے، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، جو پہلے والے ہیں ان کا بھی ذکر ہے اور جو ابھی ہمراہ ہیں ساتھ ہیں ان کا بھی ذکر ہے. بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، اکثر حق کو نہیں جانتے، تشخیص حق نہیں کر سکتے اور حق سے دور ہوتے ہیں، حق سے منہ پھیر لیتے ہیں، معرض ہیں، اعراض حق سے ہٹ جانا، منہ پھیر لینا. بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر جانتے نہیں ہیں، آگاہ نہیں ہیں، شعور نہیں رکھتے. سورہ مومنون میں سورہ انبیاء میں تھا کہ اکثر حق کو جانتے نہیں ہیں، وہ اگر جان لیں تو کیا پھر حق کی پیروی کریں گے؟ نہ، پھر بھی نہیں کریں گے حق کی پیروی، اول تو جانتے نہیں ہیں اکثریت. کیا اکثریت کو اگر حق پتہ چل جائے پھر ٹھیک قدم اٹھائیں گے؟ پھر بھی نہیں اٹھائیں گے، اکثریت پھر بھی صحیح قدم نہیں اٹھائیں گے. آیا 69 اور 70 میں سورہ انبیاء میں ہیں، اور اسی طرح 71 ایک ہی مضمون ہے ان کے اندر. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا رسول کو جانتے نہیں ہیں اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں رسول کا؟ ام یقولون بہ جنتن، اور یہ کہتے تھے کہ یہ رسول نعوذ باللہ مجنون ہیں، جنتن دیوانگی، کہتے تھے ہمیں تو یہ معقول باتیں ہی نہیں لگتی یہ رسول جو کچھ کہہ رہے ہیں. ام یقولون بہی جنتن، جنتن یعنی دیوانگی ہے، جنون ہے ان پر تاری، دماغ خراب ہو گیا نعوذ باللہ. یہ تہمت کثرت سے لگاتے تھے رسول اللہ کے بارے میں، وہ دیگر انبیاء کو بھی آتا کہ جنون تاری ہو گیا ہے. خوب ظاہر ہے جب وہ نسل اندر نسل بت پرست ہیں اور گمراہی و شرک و آلودگیوں میں مبتلا ہیں، یہاں پر ایک شخصیت آ کر ان کو ان تمام راستوں سے دور کرے اور انہیں کہے کہ نسل اندر نسل جو کر رہے ہو یہ سب غلط ہے، یہ بجائے اس کے کہ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہے. ام یقولون بہ جنتن بل جاءہم بالحق، نہ رسول مجنون نہیں ہے، دیوانگی نہیں ہے، بلکہ حق لے کر آئے ہیں. و اکثرهم للحق کارہون، اکثر حق کو پسند ہی نہیں کرتے، حق کو جانتے نہیں ہیں، یہ ایک مرحلہ ہے. اگر حق مل جائے تو پھر قبول کریں گے؟ نہ، پھر بھی نہیں کریں گے، کیونکہ حق کو پسند بھی نہیں کرتے، کراہت رکھتے ہیں حق سے. اگر انہیں درست چیز بتا بھی دی جائے، اول تو جانتے نہیں ہیں اس وجہ سے گمراہ ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے، علم پیدا ہو جائے، کیا پھر حق کی پیروی کریں گے؟ پھر بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ اکثر للحق کارہون. ولو اتبع الحق اہواءہم، اگر حق ان کی پیروی کرے، ان کی خواہشات کے پیچھے چلے، اکثر کی اکثریت کی پیروکار ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ یہ جمہوریت کا، اکثریت کی نظام کا، قرآن کا بیان ہے کہ اگر اکثریت کے ہاتھ میں زمام دے دی جائے اور اکثریت کی اتباع کی جائے، اکثریت کی پیروی کی جائے، کیا اتفاق رونما ہوگا؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق اس اکثریت کے پیچھے چل پڑے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، زمین بھی فاسد و آسمان بھی فاسد ہو جائیں گے، یعنی کائنات، ساری کائنات، سارا عالم فاسد ہو جائے گا اگر اکثریت کی پیروی شروع ہو گئی. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اَهْوَاء یعنی اکثر، ہم کی ضمیر اکثر کی طرف جاری، اصل اگر ظاہر کریں ضمیر کے بجائے مطلب کو تو یوں ہے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَكْثَرَ النَّاسِ، اگر حق اکثریت کے پیچھے چل پڑے، وہ اکثریت کی پیروی شروع کر دے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمین و آسمان فاسد ہو جائیں گے، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور وہ تمام لوگ بھی جو زمین و آسمان میں ہیں وہ بھی سارے فاسد ہو جائیں گے، بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، ہم ان کے لیے ذکر لائے ہیں، ان کی ہدایت لائے ہیں، ہدایت کا منشور لائے ہیں، لیکن یہ اس ہدایت کے منشور کی طرف نہیں آتے، اس سے معرض ہیں، اس سے دوری اختیار کرتے ہیں. سورہ مبارکہ فرقان میں یہاں ایک اور طبقے کو متوجہ کیا گیا ہے، البتہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن بہت سارے خطابات، چونکہ یہ صناعت ادب ہے، قانون ہے، بعض اوقات آپ کہتے کسی اور کو ہیں اور سناتے کسی اور کو ہیں، کہ اکثر خطابات قرآن اس باب سے ہیں، کہتے کسی کو ہیں اور سناتے کسی اور کو ہیں، بشرطی کہ وہ جس کو سنا رہے ہیں وہ بھی متوجہ ہو جائے کہ یہ مجھے سنایا جا رہا ہے. یوں نہیں کہ جس کی طرف خطاب ہو یہ کہے یہ اسی کے لیے ہے، نا، جو اصل مخاطب ہے وہ ملتفت ہو کہ یہ مجھے سنایا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اکثریت کو سمجھایا جا سکتا ہے، اکثریت کو ہدایت کی جا سکتی ہے، اکثریت کو بدلا جا سکتا ہے، اور بہت امیدوار ہیں، گمان ہے ان کا. اول قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ گمان ہے آپ کا، یہ اکثریت کی مشکل نہیں بلکہ آپ کی مشکل ہے کہ آپ کو اکثریت کی صحیح پہچان نہیں ہے، دشواری اس کے اندر ہے آپ کو. ام تحسبو ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں؟ ام تحسبو، حسبا گمان کے معنی، گمان کے معنی میں آتا ہے، اور قرآن میں یہ مادہ بیشتر موارد میں غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے آیا، جہاں جہاں کہیں غلط فہمی ہے، بدگمانی ہے، اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے قرآن نے یہ مادہ استعمال کیا ہے. بس شہداء کے بارے میں غلط فہمی ہے لوگوں کے بارے میں، مر گیا، اس غلط فہمی کو قرآن کہہ رہے لا تحسبن، یہ گمان نہ کرو، یہ غلط فہمی دور کرو اپنی کہ وہ مردہ نہیں ہے. احسب الناس ان یترکوا، لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں پھر ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، وہم لا یفتنون، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. غلط گمان ہے اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ ہم مومن ہونے کا دعویٰ کریں گے اور ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، یہ غلط گمان ہے ان کا. اسی طرح ہے کہ ام تحسبو، آیا آپ گمان یہ رکھتے ہیں، ان اکثرہم یسمعون، اکثر سنتے ہیں، کیا گمان یہ ہے آپ کا، او یعقلون، اور سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، عقل مند ہیں، عقل رکھتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اکثر سنتے ہیں، اکثر سمجھتے ہیں، اکثر غور و فکر کرتے ہیں، یہ ہے آپ کا گمان؟ انہم، نہ، ایسے نہیں ہے، اکثر نہ سنتے ہیں بات اور نہ قبول کرتے ہیں، نہ تفکر و تعقل کرتے ہیں، کیا ہے یہ؟ انہم الا کل انعام، بل ہم اضل سبیلا، یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، چونکہ چوپائے پھر عقل نہیں رکھتے، سن لیتے ہیں بعض اوقات. انہم الا کل انعام یہ چوپایوں کی طرح مویشیوں کی طرح ہیں، بل ہم ادل و سبیلا بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اکثر لوگ آپ گمان رکھتے ہو کہ یہ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، مانتے ہیں، تعقل کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، نہ۔ آپ یہاں پر اکثر کو نہیں کہا گیا کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ، گمان کرنے والوں کو کہا گیا کہ آپ اکثریت کے بارے میں اپنا گمان اصلاح کر لو۔ ام تحسبو ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کیا آپ گمان رکھتے ہو کہ اکثر یوں ہیں، سنتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں سوچتے ہیں؟ انہم الا کل انعام، نہ، یہ مویشیوں کی طرح چوپایوں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل و سبیلا، جس طرح ایک چوپایا ہے اسے سنا سنتا نہیں ہے، وہ سوچتا نہیں ہے، یہ بھی اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ کیوں گیا گزرا ہے؟ اس لیے گیا گزرا ہے کہ چوپایا، اس کو خدا نے عقل نہیں دی، اس وجہ سے تعقل نہیں کرتا، اور یہ بدتر اس وجہ سے ہے کہ یہ عقل رکھتے ہوئے تعقل نہیں کرتا، اس وجہ سے یہ زیادہ بدتر ہے۔ چوپایا بے عقل ہے، خلق ہی بے عقل ہوا ہے، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، یہ عاقل ہو کر تعقل نہیں کرتا، وہ فاقد عقل ہے اور تعقل نہیں کرتا، بس یہ اس سے بدتر ہے۔ یہاں پہلے جیسے ذکر ہوا تھا سورہ نحل میں غالباً کہ ہم نے مثل پیش کی ہے لیکن اکثر لوگ رد کرتے ہیں اس کو، یہاں پر ذکر کا عنوان ہے اور وہی نقطہ یہاں بیان کیا گیا ہے، آیہ 50 سورہ فرقان میں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، ہم نے ان کے سامنے ذکر پیش کیا ہے، ہدایت پیش کی ہے، لیکن اکثر نے انکار کر دیا ہے، کافرانہ انکار کیا ہے۔ اکثریت کے بارے میں نفی اکثریت و نفی اعتبار و حجیت اکثریت اور ان کی راہ کی پیروی کی ممانعت کے لیے، اگر ایک ہم مکمل سورہ دیکھیں قرآن مجید میں، ایک پورا سورہ فقط خدا نے اس لیے نازل کیا ہے کہ اکثریت قابل اتباع نہیں ہے، سورہ شعراء، سورہ شعراء کا مضمون یہی ہے کہ اکثریت قابل پیروی نہیں ہے، باقی صورتوں میں ایک یا دو آیات ہیں، یہ سورہ مکمل تمام مضامین سمیت اسی لیے آیا ہے، سورہ وارکہ شعراء میں آغاز سے اختتام تک۔ اب چونکہ اس کے اندر شعراء آخر میں ذکر آیا ہے تو بنام شعراء اس کا نام رکھ دیا گیا ہے، لیکن اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سورہ نفی جمہوریت، سورہ شعراء نفی حجیت اکثریت کی ہے۔ اس میں جو چند آیاتیں پیش کریں گے، لیکن یہ پورا سورہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ کسی اور فرصت میں اسے زیر بحث قرار دیں گے۔ آغاز میں ہی آیہ 8 میں ہے سورہ مبارکہ شعراء میں، مطلب چونکہ سارا ایک سورہ ہے وہ مربوط ہیں اس کی آیات باہم، شروع میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ آیات ہیں کتاب مبین کی آیات ہیں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، و شاید آپ اپنے نفس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، مرض اطلاف میں ڈال رہے ہیں کہ یہ مومن ہو جائیں۔ رسول اللہ کو خطاب ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا خطرات میں ڈال رہے ہیں کہ یہ لوگ مومن ہو جائیں، ان کو مومن بنانے کے لیے آپ اپنے آپ کو یہاں تک لے آئے ہیں۔ ان نشا ننزل علیہم من السماء آیتن فظلت اعناقہم لہا خاضعین، بھلے مومن بنانا ان کو آسان تھا، ہم آسمان سے ایک ایسی نشانی اتارتے ان کی گردنوں میں آ کر لگتی چوٹ اور یہ سارے تسلیم ہو جاتے. یہ ہم کر سکتے تھے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. ہر اللہ کی طرف سے جو نئی بات ان کے پاس آئی ہے انہوں نے اس کا انکار کیا ہے. فَقَدْ كَذَّبُوا, انکار کیا. فَسَيَأْتِيهِم أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, جن چیزوں کا یہ تمسخر اڑاتے تھے اس کے بارے میں ان کو خبر آ جائے گی, عنقریب خبر آ جائے گی. اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم, کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین میں کتنے زوج کریم بنائے ہیں, جفت. زمین ساری ازواج سے مرکب ہے. ذرے چھوٹے ذرات بھی دیکھیں تو ان میں بھی ازدواج ہے, لیکن اس ازدواج میں وہ انسانی ازدواج والا عنصر نہیں ہے. تمام کائنات میں عمل ازدواج ہے, زوج ہے, لیکن شہوت کے بغیر, چونکہ زوجیت کا رکن شہوت نہیں ہے. تمام موجودات مزدوج ہیں, شہوت نہیں ہے. حتی اسماء اللہ, اسماء اللہ کی ایک قسم ہے اسماء مزدوجہ, جس طرح کہتے ہیں الحی القیوم, تبارک و تعالی. تبارک و تعالی نہ, یہ دو نام ہیں, واو آ گیا بیچ میں. تبارک تعالی یہ ایک نام ہے. الحی القیوم, الحی والقیوم یہ دو نام ہیں. الحی ایک نام ہے, القیوم ایک نام ہے, الحی القیوم تیسرا نام ہے. یہ مزدوج ہے. حی جفت ہوا ہے قیوم کے ساتھ, الحی القیوم, حیات و قیومیت باہم مل کر ایک معنی ثالث تشکیل پایا ہے ان سے. یہ اسماء اللہ سے لے کر ذرات کائنات تک زوج کریم موجود ہیں. اولم یرو, کیا آپ کو نظر نہیں آتا ایسے. اولم یرو الی الارض کم انبت نفیہ من کل زوج کریم, ان فی ذلک لآیتن, ان کے اندر آیت نشانیاں ہیں یہ اللہ کی. ان فی ذلک لآیتن وما کان اکثرهم مؤمنین, آیات ہیں ان کے اندر, لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے, اکثر مومن نہیں ہیں, ایمان نہیں ان کا. بے شک علم رکھتے ہوں گے لیکن مومن نہیں ہیں, جس طرح بہت سارے قرآن کا علم رکھتے ہیں ایمان نہیں ہے. ہم توقع کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے, اہل علم میں سے کوئی ایسا شخص ہو جس نے قرآن پڑھا ہو اور یہ آیات اکثریت والی اس کی نگاہوں سے نہ گزری ہوں. قطعاً گزری ہیں, بعض حافظ ہیں ان آیات کے, بعض مفسر ہیں ان آیات کے, بعض مجتہد ہیں ان آیات کے, فتویٰ دیتے ہیں ان آیات کے, بعض ان آیات کا تجزیہ و ترکیب ادبی بہت خوبصورت حسین کرتے ہیں. اکثر کے اکثر کیا ہے یہاں پر, صرفی لحاظ سے کیا ہے, نحوی لحاظ سے کیا ہے, بلاغت میں کیا ہے, فصاحت میں کیا ہے. اکثر کا ایسا آپریشن کریں گے کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے. ملائکہ بھی تعجب کرتے ہیں کہ یہ جب ہم نازل کر رہے تھے ہمیں بھی اتنی باریکیاں پتہ نہیں تھیں جتنی اس کو پتہ ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ اکثر کے بارے میں صیغہ بنا کس سے ہے, قصر سے بنا ہے, اکثر کون سا صیغہ ہے, افعل کا صیغہ ہے, اس کے اعراب یہ ہیں, اس کے یہ ہیں, احکام یہ ہیں, یہ سب جانتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ مومن نہیں ہے. قرآن کریم نے ذکر کی ہے آیت, یہ جو آج صبح آپ نے تلاوت کی ہے, صبح کی تلاوت میں آپ نے یہ آیت پڑھی ہے. یہ بہت اہم آیت ہے, رسول اللہ کے انقلاب کی کامیابی کی چابی کلید قرآن نے ذکر کی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, یہ رسول کیوں کامیاب ہوئے, چونکہ سب پر ایمان تھا. جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا رسول پر, اس سب پر ایمان تھا رسول اللہ کا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, یہ بڑا کام ہے. وحی دریافت کرنا یہ ایک کمال ہے, لیکن جو کچھ آیا اس پر ایمان رکھنا یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے کہ خداوند نے جو ہدایت نازل کی, رسول اللہ نے اس رسول اللہ کا پورا ایمان تھا, اور اس ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ جو کچھ آیا اس پر عمل کیا اور دوسروں کو بھی تبدیل کیا. وہ انقلاب عظیم نبوی برگزار ہوا, اس کی شاہ کلید یہ نقطہ ہے, یہ جملہ ہے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. چونکہ رسول اللہ اس لیے نہیں دین سیکھا یا دین کے لیے خدا نے انتخاب کیا کہ ان کو کوئی بہت بڑا خطیب بننا ہے, بڑا ذاکر بننا ہے, بڑا مدرس بننا ہے, ان کو بڑا رائٹر بننا ہے, ان کو فلاں بننا ہے, نہ, ان کو صرف رسول بننا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, پیغمبر بننا ہے, پیشہ ور نہیں بننا ہے. پیشہ ور بہت تفصیل سے پڑھ لیتا ہے لیکن کسی چیز پر اس کا ایمان نہیں ہوتا. جو کچھ اس نے پڑھا ہے یہ سب اس نے منتقل کرنے کے لیے پڑھا ہے. مثلہم کا مثل الحمار یحمل اسفارا, گدا کتابیں اٹھاتا ہے نہ سمجھنے کے لیے, منتقل کرنے کے لیے, یہاں سے پڑھا ہے وہاں, بس مدرسے میں پڑھا ہے مجمع میں سنا دیں گے, بس اس حد تک ہیں ہم. لیکن جو کچھ پڑھا ہے اس کے اوپر ایمان, ورنہ یہ حوضوں میں پڑے ہوئے سارے کافی تھے دنیا بدلنے کے لیے اگر ان کا ایمان ہوتا اس ساری چیز پر. قرآن بھی یہی مشکل پیش کر رہا ہے کہ آیات ہیں, اولم یرو, نہیں دیکھتے کیا؟ نہیں دیکھتے, استفہام انکاری ہے, یعنی دیکھتے ہو تم, نظر تو آ رہا ہے تمہیں, اتنی واضح و بدی نشانیاں ہیں اللہ کی پوری کائنات کے اندر, یہ زوج کریم دیکھ نہیں رہے ہو تم, ہیں ہر شے میں زوج کریم ہے, زوج بھی ہے و کریم بھی, زوج با کرامت نہ پست, یہ زوج با کرامت نہیں دیکھ رہے, دیکھ رہے ہیں ان فی ذلک لآیتن, ان کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں. مشکل یہ کہ وما کان اکثرہم مؤمنین, مومن نہیں ہے. وان ربک لہو العزیز الرحیم, واذ نادى ربک موسی ان آتی القوم الظالمین قوم فرعون اللہ یتقون. اور جب ہم نے یاد کرو, واذ یعنی اذکرو, تو رہو ذہن میں حاضر کرو یہ نقشہ, اذکرو اذ نادا ربو کا, جب تمہارے رب نے ندا دی موسیٰ کو, اے موسیٰ کدھر آ, ان آت القوم الظالمین, ظالم قوم کی جانب آ, ان کو ہدایت کر, گمراہوں کی طرف آ, ان کو قوم فرعون, کیوں؟ اللہ یتقون, کہ یہ متقی نہیں ہے. قالا رب انی اخاف ان یکذبون, اے پروردگار ظالم ہے اور وہ بھی فرعون کی قوم, یہ تو میری بات ہی نہیں مانیں گے, مجھے یہاں نہ بھیجیں. موسیٰ نے کہا ادھر نہ بھیجیں, کہیں ڈر گئے, اخاف خوف ہے کہ یہ مجھے جھٹلا دیں گے, کہاں بھیجیں, کسی انقلابی علاقے میں بھیجیں جہاں میں جو بات کروں مانیں. قال رب انی اخاف ان یکذبونی ویضیق صدری, اور ادھر سے مشکل بھی یہ ہے کہ ابھی تربیت بھی مکمل نہیں ہوئی, سینہ بھی تنگ ہے. ولا ینطلق لسانی, زبان بھی صحیح نہیں چلتی. فارسل الی ہارون, ہارون کی طرف بھی روانہ کر. ولہم علی ذنبن, اور ان کا ایک گناہ بھی میری گردن پر ہے کہ میں نے ان کا بندہ بھی مارا تھا. فاخاف ان یقتلون, یہ تو میں جاتے ہی پکڑ کے مار دیں گے مجھے, یہ تقریر کی تو مہلت ہی نہیں ہوگی. قال قلا, خداوند نے فرمایا ہرگز, اللہ کا نقشہ کچھ اور ہے. فذهبا بآیاتنا انا معاکم مستمعون, ہماری نشانیاں لے کر جاؤ دونوں, ہم تمہارے ہمراہ ہیں. فأتيا فرعون فقولا إن رسول رب العالمين, چلے گئے سیدھے فرعون کے پاس دونوں, اور جا کر کیا کہا, ہم اللہ کے رسول ہیں، ان ارسل معانا بنی اسرائیل، ہمارے حوالے کر، بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر، تاغوتوں اور فرعونوں سے امتیں چھوڑ آنا اور انہیں جا کر کہنا کہ یہ ہمارے حوالے کرو، یہ فریضہ ہے انبیاء کا، یہ وظیفہ ہے انبیاء ہے. قال الم نربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین، بھول گئے ہو موسیٰ، ہمارے گھر میں پلے ہو، ہمارا کھایا ہے، اور آ کر ابھی ہمیں ہی للکار رہے ہو کہ ہمارے حوالے کر. وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، ایک تو کھایا ہمارے پلے سے ہے، دوسرا بندہ بھی ہمارا مارا ہے، اور اب آ کر یہ کہہ رہے ہو کہ قوم بھی آپ کے حوالے کر دوں. وہ فارسی والے اس موقع پر کہتے ہیں نا کہ عجب پر روی استی، یہ یعنی ایک کھایا ہمارا ہے، بندہ بھی ہمارا مارا ہے، اور آ کر اب کیا کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھی میرے حوالے کر. قال موسیٰ نے جواب دیا فعلتھا اذن وانا من الضالین، وہ اس وقت کر دیے وہ سارے کام، اس وقت نہیں سمجھتا تھا یہ، اب سمجھ گیا ہوں، اب بہت ساری کارگاہیں اٹینڈ کر کے آیا ہوں، اب میں وہ موسیٰ نہیں ہوں جو تیرے گھر میں تھا یا جس نے بندہ مارا تھا، اس وقت بندہ مارا، اب بندے بچانے آیا ہوں. ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما، اب تو حکم لے کر آیا ہوں، اب حکومت لے کر آیا ہوں. ان عبدت بنی اسرائیل، معاف کرنا نیچے آگے، وجعلنی من المرسلین، اب تو میں رسول ہوں، اب نبی ہوں. وتلک نعمت تمنها علی، وہ تیرا ایک احسان تھا کیا تو نے مجھ پر. ان عبدت بنی اسرائیل، اور تو نے بنی اسرائیل کو بندہ بنا لیا ہے. قال فرعون وما رب العالمین، پھر عالمین کا رب کون ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین، مطلب طولانی ہے، وقت ہمارا ختم ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد.